دین میں انتہا پسندی کے اسباب۔ دانشوروں نے انتہا پسندی کے چند اسباب بیان کیے ہیں۔ ایک، جہل۔ انتہا پسندی اور اعتدال پسندی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، یہ انسانی رویوں کا نام ہے جنہیں باقاعدہ تربیت کے ذریعے کسی بھی مذہب کے ماننے والے فرد کی شخصیت کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ انتہا پسند کو شروع ہی سے یہ تربیت دی جاتی ہے کہ اسے دوسروں کو مارنا ہے، خواہ اس کے لیے اسے خود کو ختم کیوں نہ کرنا پڑے، اسے دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے، خواہ اس کے لیے اسے اپنی بیوی، بچوں، کاروبار یا زندگی کا نقصان ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ انتہا پسندی کی پوری زندگی کرو یا مرو کی عملی تعبیر ہوتی ہے، جو جہل کا کھلا ہوا مستاق ہے۔ دو، قیادت کا فقدان۔ قیادت کے کمزور پڑنے اور بیرونی عناصر کی ملکی معاملات میں مداخلت کی وجہ سے بھی انتہا پسندی پروان چڑھتی ہے۔ ناکام قیادت کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے عوام اور ملک کی صلاحیتوں پر۔ ایسی قیادت اپنے دشمن کے قدموں میں جا گرتی ہے اور ان کے بل بوتے پر اپنے عوام پر قبضہ قائم رکھنے اور اقتدار کو طول دینے کی کوشش کرتی ہے۔ آج عالم اسلام میں عالمی قیادت کے فقدان کا اثر صاف دکھائی دے رہا ہے۔ تین، معاشی دباؤ۔ تنگ دستی عوام کو خشک لکڑیوں کے ڈھیر کی مانند بنا دیتی ہے، جس سے معاشرتی بدامنی اور انقلابات کی آگ بھڑک سکتی ہے۔ اسی لیے ایسے افراد کو انتہا پسندی کی طرف مائل کر دینا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ چار، اختلافی مسائل میں عوام کو مشتعل کرنا۔ مغرب کا قدیم طرز عمل رہا ہے کہ اتحاد کو درہم برہم کر کے اختلاف پھیلاؤ اور پھر اپنی حکومت کا پرچم لہراؤ۔ اسی قاعدے کے تحت استعماری عناصر نے کچھ کمزور عقیدہ و حریص افراد کو اپنا دست نگر بنا کر سادہ لو افراد کے احساسات کو بھڑکایا اور شدت پسندی کی راہ ہموار کی۔
محترم ناظرین، سلام کے بعد آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہفتہ وحدت، ہفتہ نور، ہفتہ سرور کی مناسبت سے تہہ دل سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ہم سب اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منا رہے ہیں، وہ جس دین کو لے کے آیا ہے اس کا نام اسلام ہے، اور اسی اسلام پر ایمان لانے کی وجہ سے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور اس بات کی طرف ہم کو خاص طور سے متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین جو اسلام ہے وہ اعتدال کا دین ہے، معتدل دین ہے، یعنی اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ وہ جہاں یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اپنے کو صرف عبادت کے لیے وقف کر دو، وہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف دنیا کے پیچھے لگ جاؤ، کاروبار میں لگ جاؤ اور تم اللہ کو بھول جاؤ۔ نہیں، جہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے وہاں اللہ کو یاد کرو، اور جب کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کرو، اپنی نوکری کرو، اپنی سروس کرو۔ اس لیے کہا گیا کہ مومن جو ہے اپنے وقت کو مختلف قسموں میں تقسیم کرتا ہے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ کاروبار کے لیے، ایک حصہ اپنے حلال لذتوں کے لیے، ایک حصہ اپنے بھائیوں سے ملاقات و معاشرت کے لیے۔ اب اس لیے آپ جو بھی، جس حکم پر بھی، جس دستور پہ بھی آپ دیکھیں گے، وہاں یہی آپ کو تاکید نظر آئے گی۔ مومن کے صفات میں سے نظر آئے گا آپ کو کہ اعتدال، میانہ روی، یہ ایک مسلمان کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ اسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اس لیے آپ ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص صرف عبادت کرنے میں لگ گیا ہے، جب عبادت کی آیت سنی تو عبادت میں لگ گیا ہے، تو حضور ناراض ہوئے اور اس طرح سے گئے اس کے پاس کہ آپ کی آبا زمین سے ٹچ ہو رہی تھی۔ کہا کہ میں بھی تو اللہ کا نبی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، مگر اور دوسرے مسائل کو بھی دیکھتا ہوں۔ لا روحبانیت فی الاسلام، اسلام میں روحبانیت نہیں، انسان سب کچھ چھوڑ کے بس جا کے اللہ کی عبادت کرنے لگے، نہیں، بلکہ عبادت اپنی جگہ کے اوپر اور دنیاوی دیگر امور اپنی جگہ کے اوپر ہے. یہ اسلام کیوں اعتدال, ہر جگہ کے اوپر ہر مقام کے اوپر اسلام کیوں اعتدال کی دعوت دیتا ہے؟ کیونکہ یہ کائنات کا نظام ہی جو ہے وہ اعتدال پہ چل رہا ہے, یہ ہستی اعتدال پہ چل رہی ہے. وبالعدل قامت السماوات, یہ زمین اور آسمان یہ اعتدال پر قائم ہے. لہٰذا میں دیکھتے ہیں اگر کہیں بھی افراد و تفرید ہے تو اس کا مطلب وہاں کے اوپر لوگ اسلام کو صحیح سمجھے نہیں ہیں. لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے تمام امور میں, دین کے تمام دستورات میں ہم اعتدال کو مد نظر رکھیں. اعتدال کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارے اندر نہ افراد پیدا ہوگی اور نہ ہی تفرید پیدا ہوگی, اور ہم اس وقت صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکتے ہیں. اس وقت جو ہمارے فرائض ہیں, جو ہماری ڈیوٹیز ہیں, اس کو ہم صحیح طرح سے پورا کر سکتے ہیں, ورنہ اگر افراد رہا. اس لیے مولا علی علیہ السلام کا قول یاد آ گیا کہ جاہل ہی افراد و تفرید کرتا ہے, یعنی جو علم نہیں ہوتا اس کو وہ افراد و تفرید کرتا ہے. تو اگر ہم صحیح مسلمان ہیں تو ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے, چاہے وہ عبادت ہو یا دنیاوی امور ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, ہر جگہ اعتدال سے کام.
میگزین کا نام شعور اتحاد, صاحب امتیاز عالمی کونسل برائے تقریب مذاہب اسلامی. یہ میگزین کس کی زیر نگرانی ہے اور اس کا مدیر اعلیٰ کون ہے؟ عالمی کونسل برائے تقریب مذاہب اسلامی کئی دہائیوں سے عالمی سطح پر مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کی خواہاں ہے. یہ ادارہ اپنے گزشتہ گراں قدر تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے موجودہ حالات کے مطابق خلاقیت و نوآوری, عالم اسلام میں باہمی تعاون و ہمدلی, بالخصوص حوزہ و یونیورسٹی کے دانشوروں کے ساتھ رابطہ اور اسلامی اتحاد پر مبنی ڈپلومیسی کو فروغ دینے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے, اور سامراجی محاذ کے مقابلے میں امت واحدہ کی تشکیل کے سلسلے میں مستقبل کا جامع منصوبہ تیار کر چکا ہے. گزشتہ کئی دہائیوں تک اس کونسل کی سربراہ کی حیثیت سے آیت اللہ وائز زادہ خراسانی اور آیت اللہ محمد علی تسخیری سرگرم عمل رہے ہیں, اور اپنی گراں قدر خدمات کے ذریعے عالمی سطح پر مسلم ممالک کے دانشوروں اور علماء کرام کے درمیان اتحاد و بھائی چارہ قائم کیا ہے. موجودہ دور میں حجت الاسلام والمسلمین الحاج شیخ محسن عراقی اس منصب کے فرائض انجام دے رہے ہیں, اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس ادارے کی اہمیت اور ذمہ داری کے پیش نظر اس کا اعلیٰ سربراہ براہ راست قائد انقلاب اسلامی حضرت امام خامنہ ای مدظ اللہ العالی کے حکم سے مقرر ہوتا ہے. اس عالمی کونسل نے اب تک اتحاد اسلامی کے بارے میں بیسیوں بین الاقوامی اسلامی وحدت کانفرنسیں منعقد کی ہیں, جن میں عالم اسلام کے اہم علماء اور دانشور حضرات مختلف ممالک سے شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ وحدت بین المذاہب کی ترویج اور استحکام کے لیے کئی زبانوں میں کتابیں اور جرائد کی اشاعت کی جاتی ہے, جس میں انگریزی, عربی, فارسی اور اردو زبانیں قابل ذکر ہیں. اس میگزین کا موضوع کیا ہے؟ اس میگزین کا محور اور موضوع, چنانچہ اس کے نام سے ہی روشن ہوتا ہے, اتحاد ہے. یہ میگزین سال میں 4 بار منظر عام پر آتا ہے, اور اس حساب سے ہر تیسرے مہینے میں شائع ہوتا ہے. اس کے مطالب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. حصہ اول میں فکر و شعور کے عنوان کے ذیل میں ایسے مضامین کو جگہ دی جاتی ہے جو اسلامی امت کے اتحاد اور قومی و سماجی مسائل سے متعلق ہوں, اور حصہ دوم میں اتحاد کے علمبردار کے عنوان کے ذیل میں عالم اسلام کی کسی اہم شخصیت کا مختصر تعارف اور وحدت مسلمین کی راہ میں اس کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. حصے سوم میں عالم اسلام کے تعارف کے عنوان سے کسی ایک اسلامی ملک کا تعارف کرایا جاتا ہے, اور حصے چہارم میں ایک کتاب کا خلاصہ کے عنوان کے ذیل میں وحدت سے متعلق کسی ایک کتاب کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے.
ایک اور سبب جو دین میں افراط لے کے آتا ہے اور لوگ دین کو نہیں سمجھ پاتے ہیں, وہ ہے انسان کا اپنی بات میں کبھی شک نہ کرنا. یہ بہت اچھی چیز ہے کہ انسان اپنے عقیدے کے اوپر یقین رکھے, لیکن یہ بہت بری چیز ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی بھی عقیدے کو مان لے. عزیزوں, ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو, اپنی باتوں کو ایک مرتبہ کے اس پر غور کریں اور دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ بعض وہ چیزیں جو ہم صحیح مانے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کہیں کوئی جھول ہے. عزیزوں, شک بری چیز ہے, لیکن وہ شک جو انسان کو جہالت سے علم کی طرف لے کے آئے, وہ شک جو انسان کے کمال کا سبب بنے, اور وہ شک جو انسان کے لیے پل بنے کہ جس سے وہ ڈوبتی ہوئی دریا سے ایک نجات یافتہ ساحل تک کے آ جائے, وہ بہت اچھا شک ہے. لہذا اگر ہم آ کے غور کریں کہ ہم اگر دین میں افراد کو دور کرنا چاہ رہے ہیں تو آئیں ایک مرتبہ اپنے خود ساختہ عقائد کو ختم کریں, ایک مرتبہ آ کر ان کے اوپر غور کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چیزیں جو ہم مانے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا رابطہ اسلام سے کچھ بھی نہیں, وہ چیزیں جن کا ہمارا 100% عقیدہ ہے جن کے اوپر, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چیزیں 100% اسلام سے دور ہیں. اسلام میں افراد اسلام کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا ہے. شدت پسندی انسان کا مرض کو توڑنا اور ان باتوں کے اوپر عمل کرنا کہ جن کا رابطہ اسلام سے نہیں ہے, یہ اس لیے دین میں ڈالا جاتا ہے تاکہ دین کو خراب کیا جائے, تاکہ دین کے چہرے کو مسخ کر کے انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ دیکھو وہ مسلمان جو اپنے آپ کو حریت کا تابع بناتے ہیں, وہ مسلمان جو اپنے آپ کو کامل ترین مکتب کا ماننے والا بتاتے ہیں, ان کا چہرہ یہ ہے. آئیں غور کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ دین میں افراد یہ سبب بن رہا ہو ہم دوسروں کو دین سے بیزار کر رہے ہوں. لہذا ضروری ہے کہ لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے, اسلام کو صحیح سے سمجھنے کے لیے اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے تمام افراطی مظاہر کو دین سے ختم کیا جائے, اور انشاءاللہ ہم اس دن کو ضرور دیکھیں گے کہ جب ایک متعادل دین بغیر کسی افراد کے ہمارے سامنے ہوگا اور دنیا اس کو اپنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوگی.
Shine the man.
ہفتہ وحدت ہم تمام حضرات منا رہے ہیں، یقیناً اپنے اپنے اعتبار سے ہم اظہار محبت کر رہے ہیں، اظہار عقیدت کر رہے ہیں، اور وہیں یہ بھی متوجہ ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم اسلام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مجسم اسلام ہے ان کا تقاضا کیا ہے؟ ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اسے کہ اسلام کو نہیں سمجھیں گے، اسلام سے جاہل ہوں گے تو ہمارے اندر کبھی افراط پیدا ہوگی، کبھی تفریط پیدا ہوگی۔ اسلام دین اعتدال، ہمیں اعتدال کی دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا آپ جہاں بھی دیکھیں افراط یا تفریط ہے تو وہاں سمجھ جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اسلام کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کا نتیجہ یہی ہے کہ ایک فرقہ تکفیریوں کے نام سے، سلفی تکفیری کے نام سے وجود میں آتا ہے، اسلام کے دشمن ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد اسلامی ملک میں لا کے انہیں چھوڑتے ہیں، اور وہ آنے کے بعد مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں۔ وہ اسلام جو دین رحمت ہے، وہ رسول کی جو رسول رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ماننے والے کہ جو ایک جانوروں کو بھی ایک جانور کو بھی اذیت پہنچانے کی، تکلیف پہنچانے کی کا حکم نہیں دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو کوئی جانور کی جان جا رہی ہے اور اس کو بچا لو، وہ کہاں یہ حکم دے سکتا ہے کہ کسی بے گناہ انسان کی جان لی جائے، کسی اپنے مسلمان بھائی کا خون بہایا جائے؟ تو یہ جو تکفیری فرقہ ہے اس کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے، کہ جو آج مختلف ملکوں میں، سیریا میں، عراق میں اور دیگر ممالک میں جو اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہا رہے، ان سے مقابلہ ہم کیسے کریں؟ ان سے مقابلہ اس لیے اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اسلام کی صحیح معرفت حاصل کریں۔ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے، ہم قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے من قتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم، جو کسی مومن، جو بائیمان بھائی کا قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم ہے۔ تو جو نماز پڑھتا ہے، جو اہل قبلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ اس کا قتل ناجائز ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب محفوظ ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے دھوکے میں نہ آئیں، اپنے جوانوں کے سلسلے میں ہوشیار ہیں۔ وہ ان کا بظاہر ظاہر بڑا خوبصورت ہے، مال کے ذریعے، منال کے ذریعے، مختلف طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں جوانوں کو جذب کرنے کی۔ کوشش یہ کی جائے کہ ہمارے جوان ان کے فریب میں نہ آئیں۔ اس لیے کہا العالم بزمان ہی لاتا ہے جو مال اللہ بے، زمان شناس بنے کہ آج دنیا میں اسلام دشمن طاقتیں تکفیری ٹائپ کے گروہوں کو مسلمانوں کے خلاف مجہز کرتی ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، مسلمان بھائیوں کا خون بہاتی ہیں۔ قرآن نے تو یہ کہا تھا رحمہ بینہم، یا اصحاب بے رسول اور مسلمان آپس میں مہربان ہیں، اور کفار پہ یہ شدید ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں مسلمان مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ کفار سے اس وقت شدت کے لیے کہا گیا جب وہ جنگ کے لیے آئے، جب ہمارے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، عام حالات میں میل محبت سے مل جل کے رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس افراطی گروہ سے، جو تکفیری اور سلفی گروہ ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہوشیار اسی وقت ہوں گے کہ جب ہم صحیح طرح سے اسلام کو پہچانیں، اسلامی تعلیمات کو پہچانیں، ان کے جو پروپگنڈے ہیں ان سے ہم دور رہیں۔ اس لیے کہ ہفتہ وحدت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ایسے افراطی گروہ جو ہیں ان سے ہوشیار رہیں، ان کے پروپگنڈے میں نہ آئیں، اپنے جوانوں کو ان کے پروپگنڈے میں نہ آنے دیں، اور آپس میں مل جل کے رہیں، متحد رہیں، اور دشمن کی سازشوں کے نتیجے جو یہ فرقے وجود میں آتے ہیں، جو گروہ وجود میں آتے ہیں، ہم بھی دشمن کی سازش کا شکار نہ ہوں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم بیدار رہیں، بیدار علماء سے ہم زمانے کے حالات کو پوچھیں اور پہچانیں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، تبھی صحیح معنوں میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، اور ہفتہ وحدت منانے کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔
انتہا پسندانہ افکار سے مقابلہ کرنے کا طریقہ، ان کچھ طریقوں سے انتہا پسندانہ افکار کا مقابلہ ممکن ہے۔ ایک، دین کی صحیح تفسیر۔ انتہا پسندی کی تاریخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اساس تہجر، خشک مقدسی اور دین کے ظاہر پر تکیہ کرنا ہے، لہذا دین کو صحیح انداز میں پیش کرنا اس کی بہترین راہ حل ہے۔ کیونکہ یہ تمام مشکلات جہل کی پیداوار ہیں اور دینی مسائل سے لا علمی نے انتہا پسندی کی طرف مائل کر دیا ہے۔ دو، اتحاد اور یکجہتی۔ استعمار کے پاس چھوٹی ریاستوں میں پھوٹ ڈالنے کا کافی تجربہ ہے، یہاں تک کہ معمولی تنازعات سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی صلاحیت موجود ہے کہ عوامی مزاحمتی تحریکوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لے۔ اس کی واحد راہ حل اتفاق و یکجہتی ہے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں باہمی اتحاد و اتفاق پر زور دیا گیا اور تکفیر کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ تین، تعقل اور اعتدال پسندی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اسلام ایک اعتدال پسند مذہب ہے اور وہ تمام تعلیمات میں افراط و تفریط کا مخالف ہے، کیونکہ تفریط کا پہلو بے حسی کا سبب بنتا ہے اور افراط سے انتہا پسندی جنم لیتی ہے، کیونکہ جہاں پہنچ کر عدل و انصاف کے تمام تقاضے رخصت ہو جاتے ہیں، صرف ایک جنون باقی رہ جاتا ہے، اسی کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کہتے ہیں۔ لہذا اگر معاشرے میں تعقل پسندی کی ترویج کی جائے اور لوگوں کو اعتدال پسند بنایا جائے تو کافی حد تک انتہا پسندانہ افکار کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ چار، دشمن شناسی۔ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے اہداف و مقاصد سے آشنائی ضروری ہے، کیونکہ انتہا پسندی دشمنوں کا ایک حربہ ہے اور اسے بے اثر بنانے کے لیے عوام کو اس سے روشناس کرانا ضروری ہے۔
دین اسلام متعادل ترین دین اور سب سے معیاری دین اور وہ مکتب ہے کہ جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط۔ صراط مستقیم کو اسی لیے صراط مستقیم کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جھکاؤ نہ دائیں ہوتا ہے اور نہ بائیں ہوتا ہے۔ نہ صراط مستقیم میں کوئی افراط ہے نہ صراط مستقیم میں کوئی تفریط ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مکتب، وہ مذہب جو تعادل کا ایک بہترین نمونہ ہے، اس میں ہمیں کہیں افراط اور کہیں تفریط نظر آتی ہے؟ عزیزوں، وہ اسباب اور وہ وجوہات کہ جن کی وجہ سے دین میں افراط و تفریط آتا ہے، چند چیزیں ہیں کہ جس پر غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ پہلی چیز، دین کو صحیح سے نہ سمجھنا اور اپنے اعتبار سے دین کی تفسیر کرنا۔ اگر قرآنی آیات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، ان کو انسان صحیح سے سمجھے اور غور کرے تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار قرآن میں آواز دے رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، اے انسانوں، جو خدا کی رسی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، کیونکہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ ہم اس لیے کبھی کبھی دین میں افراط کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ ہم نے دین کے اس پیغام کو صحیح سے نہیں سمجھا ہے۔ اگر دین ہمارے لیے صحیح سے ایک حل شدہ چیز ہوتا تو ہم یہ جانتے کہ دین ان تمام اختلافوں کے مخالف ہے۔ دین کبھی بھی دعوت نہیں دیتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا بلا وجہ کے قتل کرے۔ قرآن اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اس بات کو ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر بلا وجہ کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ اس طرح سے ہے کہ اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے۔ عزیزوں، دین کو صحیح سے سمجھنا اور دین کے معیارات کو خوب اور اچھی طریقے سے اپنے دلوں میں اتارنا اور عقل سے آ کے اس کی تحلیل کرنا، یہ پہلی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر ہم دین میں افراط اور تفریط سے نہیں بچ سکتے، تو آئیں دین کو سمجھیں، اس کے پیغام کو سمجھیں، تاکہ اپنے آپ کو افراط اور تفریط سے بچائیں۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ ہوں۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 8918۔